الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. گزشتہ آیتوں کے اندر روزے کے تعلق سے احکام بیان ہوئے تھے، روزے کا مقصد، روزے کی تاریخ، روزے کے احکام، ادا اور قضا کی تفصیلات، پھر روزے کی مناسبت سے قرآن کی نزول کا واقعہ، اللہ تعالیٰ کا ان احکام کے ذریعے سے بندوں کے ساتھ جو مقصود ہے وہ، پھر روزوں ہی کی رمضان کی مناسبت سے دعاؤں کے اہتمام کا اور دعاؤں کے متعلق مضمون ارشاد ہوا تھا. روزوں ہی سے متعلق بعض اور چیزوں کا ذکر ان اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو احکام کے اندر تھوڑی سی سختی تھی. ایک سختی یہ تھی کہ افطار کا وقت ہونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت اور بیویوں سے ملنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک کہ آدمی سو نہ جائے. رات میں مان لیجئے سورج غروب ہوا 7 بجے اور کوئی سو گیا 10 بجے، تو 8, 9, 10، یہ 3 گھنٹوں تک کی اس کو اجازت تھی کھانے پینے وغیرہ کی. 10 بجے اگر سو گیا تو پھر اب صبح سحری تک وہ کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اور بیویوں سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی. ایک صحابی قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ، وہ دن بھر وہ روزہ رکھ کر مزدوری کر کے اپنے گھر آئے غروب کے قریب. افطار کے بعد پوچھا کہ بھائی کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں ہے، انتظام کر کے آتی ہوں. جب وہ انتظام کرنے کے لیے کہیں سے گئی تو پھر ان کو نیند لگ گئی، تھکے ہارے تھے دن بھر کے روزے سے تھے، تو پھر اب جب سو گئے تو اٹھ کے پھر کھانے سے رہے، کیونکہ پھر سے روزہ شروع ہو گیا. جیسے ہی سوئے تو روزہ شروع ہو گیا. دوسرے دن پھر یہ جاب پر چلے گئے، اپنی جو کام تھا اس پر چلے گئے مزدوری پر، تو آدھا دن روزے سے گزارا تھا کہ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گئے. تو ایسے واقعات پیش آئے. پھر رات میں چونکہ بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ایک دفعہ سو جانے کے بعد، تو بعض صحابہ سے اس قسم کے واقعات پیش آئے کہ ان لوگوں نے اپنی بیویوں سے اختلاط کر کے پریشان ہو گئے کہ ہم نے اللہ کا حکم توڑ دیا. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو سہولت اتاری اور اب جو قیامت تک رہنے والی ہے اس کا ان آیتوں میں ذکر ہے کہ اب افطار کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد، اگلے دن کی صبح صادق تک رات بھر میں کھانے پینے بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا اور تم بیویوں کے لباس ہو. یہ انداز بیان تھوڑا انوکھا ہے. لباس ایک انسان کا سب سے زیادہ، سب سے بڑا رازدار ہوتا ہے، کہ اس سے بڑا کوئی رازدار انسان کا نہیں ہوتا. لباس کے سامنے آدمی خود بے لباس ہوتا ہے، لباس کے سامنے آدمی خود بے لباس ہوتا ہے، لیکن اس کے بدن کے رازوں کو وہ جانتے ہوئے، ان سے واقف ہوتے ہوئے، ان کا سب سے بڑا امین ہوتا ہے. وہ ان کو چھپا کے رکھتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار بھی ہیں اور ایک دوسرے کے رازوں کے امین بھی ہیں. تم اس قدر قریب ہو کہ تم کو دوسروں کی، اپنے شوہر کو اپنی بیوی کی، بیوی کو اپنے شوہر کی ہر کمزوری کا پتہ ہے. یہ پتہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ذرا سی ناراضگی کے موقعوں سے اس کو اچھالتے پھرو خاندانوں میں، سوسائٹی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تم رازدار بن کر رہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس سختی کے زمانے میں روزے کے حوالے سے رات میں جو حکم کی خلاف ورزیاں ہو گئی تھی، اس حوالے سے حق تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرو گے، پھر اللہ تمہاری طرف، تم پر مہربان ہوئے اور تم کو معاف کر دیا اللہ نے، اور یہ آسانی کا حکم بھیج دیا. حق تعالیٰ نے حکم کی خلاف ورزی کو، دین کی خلاف ورزی کو خود اپنے آپ کے ساتھ، انسانوں کی اپنی ذات کے ساتھ، جو بھی خلاف ورزی کرنے والا ہے اس کے ساتھ میں خیانت قرار دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز بھی ہم کو دی گئی ہے انسانوں کو، وہ اللہ کی امانت ہے. ہماری آنکھ ہماری اپنی نہیں ہے، ہمارا ہاتھ، ہماری زبان، ہمارا منہ، ہمارا پیٹ، ہماری شرمگاہ، ہماری خواہش، کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے. اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرنا، خرچ کرنا، استعمال کرنا، وہ امانت داری ہے. امانت کو دیانت سے پورا کرنا ہے، اور اس کو اللہ کے حکم کے خلاف اس کا استعمال کرنا وہ خلاف ورزی، خیانت ہے. یہ مطلب ہے اس کا. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیویوں سے ملنے کی اجازت جو دی جا رہی ہے، یہ بہت سے مذہبوں کے اندر صنفی تعلق کو، ازدواجی تعلق کو، یہ مذہب کے اور تعلق مع اللہ کے خلاف سمجھا گیا. مذہب اسلام میں ایسا نہیں ہے. صرف ناجائز تعلقات سے، ناجائز طریقوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے، قرآن نے روکا ہے. باقی اس صنفی تعلق کو کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، کیونکہ نسل کی افزائش اور بڑھوتری مقصود ہے جو اسی کے ذریعے سے ہونے والی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا کئی متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس تعلق کے پیچھے، اس کام کے پیچھے نیت ہونا چاہیے ابتغاء ما کتب اللہ، اللہ نے مقدر میں جو اولاد لکھی ہے اس اولاد کا حصول، صرف خواہش کا نکالنا مقصود نہ ہو. متفرق آیتوں کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا، جانوروں کی طرح صرف خواہش کا پورا کرنا مقصود نہ ہو. وہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، تم کو جانوروں سے علیحدہ کرنے والی جو چیز ہے وہ نیت ہے کہ اس کے ذریعے سے اولاد کا حصول اگر مقصود ہوگا تو پھر یہ کام عبادت بنے گا، جو ایک تمہاری حالانکہ خواہش ہے، ذاتی خواہش ہے، لیکن یہ عبادت بن جائے گا. لیکن یہ نیت اگر اس میں شامل نہیں ہوگی، یا کم سے کم گناہ سے بچنے کی نیت اگر شامل نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ کام صرف جانوروں کے کام سے مشابہ ہو جائے گا. اور اسی ضمن میں یہ بھی ہے کہ سحری کا وقت کب تک کھا سکتے ہیں، اس کی انتہا بیان کی گئی، کلو اشرب و حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، کہ جب تک صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے جدا ہو کر واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. یہ آیا ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، یعنی صبح ہونے کا یقین ہو جانا، یہ ہے حد فاصل روزے میں اور سحری کے کھانے میں. سحری کا کھانا اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب تک کہ صبح ہونے کا یقین نہ ہو جائے. جیسے ہی صبح ہونے کا یقین ہو گیا، پھر اب کھانے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہو گیا، اب رک جانا فرض ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر ضروری تنگی اور غیر ضروری احتیاط کے نام پہ وہمی مزاج نہ بن جاؤ کہ گھنٹوں پہلے رک جا رہے ہیں، منٹوں پہلے رک جا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے رک گئے، اگر کوئی آدھا گھنٹہ بھی باقی ہے کھا رہا ہے تو اس کو روک رہے ہیں، 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، کوئی کھا رہا ہے تو روک رہے ہیں کہ مت کھاؤ، سحری کا وقت قریب ہے، ختم پہ ہے. اس قسم کا وہمی مزاج نہیں بننا ہے. دوسری طرف اگر پتہ ہے کہ وقت ہو گیا ہے تو پھر یہ سمجھ کے کہ اذان فجر کے بعد بھی کھانے کی اجازت ہے، کھا سکتے ہیں، بعض روایتوں کے دھوکے کی وجہ سے یہ کہنا کہ بھائی اذان ہونے کے بعد بھی، فجر کا وقت ہونے کے بعد بھی کھانے کی اجازت ہے، کھا رہے ہیں. فجر کے وقت کا یقین ہو گیا، اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں، یقین نہیں ہوا تو وہمی بن کر رکنے کی بھی ضرورت نہیں. یہاں پر ایک ہمارے انڈیا پاکستان کے جو افراد ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ تم لوگوں کو بلال کی اذان سے دھوکہ نہ ہو، کیونکہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں، رات کے وقت اذان دیتے ہیں، وہ تہجد میں جگانے، سحری میں جگانے کے لیے اذان دیتے تھے. البتہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ بالکل فجر کے ٹائم پہ، فجر کا وقت جیسے ہی ہوا وہ اذان دیتے ہیں. تو دو اذانیں ہو گئی، ایک حضرت بلال کی اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی. تو ایک اذان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اجازت دی، تو غلط فہمی لوگوں نے یہ پال لی کہ اذان فجر کے بعد بھی کھانے کی اجازت ہے. خود وہی حدیث بتاتی ہے کہ فجر کی اذان کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے، تہجد کی اذان کے بعد ہے. تو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. آگے حق تعالیٰ فرماتے ہیں اعتکاف کے بھی احکام آئے، اعتکاف کا حکم بھی بیان ہوا روزے کی مناسبت سے کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، رمضان میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور اللہ کے گھر پہ آ کے پڑھ بھی جاتے ہیں، اور کوئی لمحہ گھر سے باہر نہیں، سارا کا سارا وقت اللہ ہی کو دیا جاتا ہے، عبادتوں کے اندر، دعاؤں کے اندر، ذکر و تسبیح کے اندر، اللہ کے منانے کے اندر، اللہ سے تعلق بڑھانے کے اندر اس وقت کو گزارا جاتا ہے. تو جو وقت مسجد میں رکنے کی نیت سے، ٹھہرنے کی نیت سے گزارا جائے، اگر 24 گھنٹے کا ہوگا تو وہ اعتکاف سمجھا جائے گا. اور اعتکاف کے پھر 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف مسنون ہوتا جو رمضان کے آخری عشرے کا ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف واجب ہوتا، کسی نے نیت مان لی کہ اگر اللہ میرا فلاں کام بنا دیں گے تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ منت اور نظر کے ساتھ میں جو اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب ہوتا. اور ایک اعتکاف نفل ہے کہ بندہ جب بھی مسجد کو آ رہا ہے یہ نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف میں ہوں، یہ اعتکاف نفل ہے. تو یہاں پر جو اعتکاف آیا ہے یہ اعتکاف مسنون اور اعتکاف واجب کا حکم ہے کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کو ہاتھ مت لگاؤ. یہ حکم بطور خاص دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اعتکاف مسنون بھی رمضان میں ہوتا ہے، اور جس ضمن میں، یعنی جس تسلسل سے اور آیتوں کے جس سلسلے میں، احکام کے جس سلسلے میں اعتکاف کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ آیا کہ اب تم شام سے لے کے صبح تک سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیویوں سے مل سکتے ہو، یہ جملہ آیا۔ اب اعتکاف کا حکم آیا تو بتانا ضروری ہے کہ رات میں کھانے پینے کی تو اجازت ہے لیکن بیویوں سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ حکم ارشاد ہوا۔ آگے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی بارڈرز ہیں بنائے ہوئے، ان کو فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہاں سے بہت سارے احکام نکلتے ہیں، روزے کے حوالے سے اور خصوص بالخصوص سحر افطار کے وقت کے حوالے سے بھی کچھ احکام نکلتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ یہاں بالخصوص بہت ساری جگہوں پر لوگ فکر کرتے ہیں، اس کے اپنے طور پہ بھی ادارے بھی کرتے ہیں، اور اس ادارے میں بھی یہ فکر کی جاتی ہے حضرت کے سرپرستی میں اور حضرت کے منشے اور ان کی اشارے اور ایما پر، حکم پر، کہ لوگوں کو تاکید کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، جو کیلنڈر چھاپا جاتا ہے اس میں بھی لکھا جاتا ہے، غروب کا جب ٹائم ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کا جو وقت ہوتا ہے، تو سن سیٹ کے 2-3 منٹ کے بعد میں آپ جو ہے افطار کریں، اور صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اس سے 1-2 منٹ پہلے اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فلا تقربوها کی وجہ سے ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی سٹی کا، کسی بھی شہر کا جو وقت دیا جاتا ہے کیلنڈروں کے اندر، وہاں سے عام طور سے ہوتا یہ ہے، بتانے والے اس علم کے جو ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں سے 1-2-3 میل کے ریڈار میں جو علاقے پڑتے ہیں وہاں پر سن سیٹ کا ٹائم مختلف ہوتا رہتا ہے، 1-2-3 منٹ، اور وہ 3 منٹ سے عام طور سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی شہر میں یا اس شہر سے قریب رہتا ہے، وہاں کے اوقات کا اس کو پتہ ہے، اور اس نے 3 منٹ کی احتیاط کر لی ہے کہ جیسے وقت ختم ہوا 3 منٹ ویٹ کر کے اس نے کھانا کھایا، یا جیسے ہی وقت شروع ہونے والا ہے روزے کا اس نے 3 منٹ پہلے اپنے آپ کو روک لیا، تو اس بندے کا روزہ سیف ہو گیا اور وہ بندہ محفوظ ہو گیا، اس کی عبادت محفوظ ہو گئی۔ تو 15 گھنٹے کے واسطے اگر 3 منٹ کی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، 16-17 گھنٹے کے واسطے اگر 3 منٹ کی احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو یہ اللہ کے حکم کا پورا کرنا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ اس غلط فہمی کا، ہر چیز میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے میری امت خیر پہ رہے گی جب تک افطار میں جلدی نہیں کرے گی۔ اب جلدی کرنے کا مطلب بے احتیاطی کرنا تو نہیں ہے نا، یا احتیاط کا دامن چھوڑ دینا تو نہیں ہے۔ جلدی نہیں کرنے کا مطلب، جب تک جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ غروب کا یقین ہو جانے کے بعد میں تاخیر نہیں کرنا۔ آپ 3 منٹ جو احتیاط کر رہے ہیں وہ یقین کے لیے ہی کر رہے ہیں، تو وہ تاخیر کے لیے نہیں کر رہے، یقین کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ ہونے کے بعد میں پھر مزید رکیں گے آپ احتیاط کے نام پہ، تو پھر وہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن اگر آپ احتیاط کی خاطر ہی، یقین حاصل ہونے کی خاطر ہی 3 منٹ ویٹ کرتے ہیں یا پہلے رک جاتے ہیں، تو وہ اس حدیث کے خلاف ورزی میں نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ غیر قوموں کے لیے ہیں جو اپنا روزہ ستاروں کے چمکنے تک کا ویٹ کر کے کھولتے تھے۔ ستاروں کے چمکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پھر آدھا گھنٹہ 20 منٹ، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد میں پھر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگتا ہے، تب جا کے ان کی روشنی نمایاں ہوتی ہے، ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے، اشتباق النجوم جس کو بولتے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کے اگینسٹ میں ہے وہ، کہ وہ تم اس تم کو اس طرح ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہاں پر بے احتیاطی کا سبق دینے کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے قریب ہونا، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرو گے، فتاب علیکم، پھر اللہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معافی دی، فالآن باشروہن، لہذا اب اپنی بیویوں سے ملو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد رکھی ہے، مقدر کی ہے، اس کی نیت کرو، اس کو چاہو، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا ہو کر واضح ہو جائے، یعنی رات ختم ہونے کا اور فجر ہونے کا یقین ہو جائے، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزوں کو مکمل کرو، یعنی رکنے کا جو حکم ہے اس کو کنٹینیو کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اپنی بیویوں کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ مسجد میں اعتکاف، امام مالک کے پاس جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے صرف اس میں اعتکاف کی اجازت ہے، لیکن احناف کے پاس ہر اس مسجد میں اعتکاف جائز ہے جس مسجد میں 5 وقت کی جماعت نمازوں کی جماعت ہوتی ہے، امامت کی کروائی جاتی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ سارے احکام روزوں کے، اعتکاف کے، یہ سارے احکام اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، فلا تقربوها، لہٰذا تم اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہاں سے ایک علماء بہت اہم اصول نکالتے ہیں۔ امت کو علماء پر ایک اعتراض یا غصہ اس بات کا ہے کہ یہ ہر بات کو نہیں بولتے ہیں۔ بہت سے جائز کام وہ ہوتے ہیں جو ناجائز کا ذریعہ بنتے ہیں، بہت سارے مباح کام وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں تو جائز اور مباح ہیں، لیکن اگر اس کی اجازت دی جائے گی یا وہ عام ہوں گے تو پھر لوگ اس پہ رکیں گے نہیں، وہ ذریعہ بن جائے گی کسی حرام کا۔ ایک بہت عام مثال ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ نبیز جو ہوتی ہے، نبیز کہتے ہیں پانی کے اندر کھجور، انگور، کشمش یا انجیر وغیرہ اس قسم کی چیزیں ڈال کے رکھ دی جائیں، اور پھر ان کا اثر آنے تک ان کو اس میں پانی ڈال کے رکھیں، اثر آنے کے بعد ان کو نکال لیں، اس کی مٹھاس اترنے کے بعد۔ زیادہ دیر ڈال کے رکھیں گے تو پھر وہ مٹھاس کھٹاس میں تبدیل ہو جاتی، پھر وہ تیزابیت کی طرف جاتی، یعنی اس کے اندر تھوڑا نشہ پیدا ہونا شروع ہوتا۔ لیکن وہ تھوڑی مقدار میں پئیں گے تو اس سے نشہ نہیں ہوتا، زیادہ مقدار میں پئیں گے تو اس سے نشہ ہوتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ بھائی یہ زیادہ مقدار میں اگر کوئی پیتا ہے، حالانکہ نبیز کیا ہے، اصولاً دیکھا گیا تو ایک پاک چیز ہے، پانی بھی پاک ہے، کھجور، انگور، انجیر، کشمش، ساری چیزیں یہ سب حلال ہے، دونوں کو مکس کر کے رکھا گیا تو وہ بھی حلال ہے، اس کے اندر کوئی حرمت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کیا جاتا تھا، صبح کے وقت میں ازواج مطہرات میٹھے پانی میں، جو آپ کے لیے ایک کنویں سے لایا جاتا تھا، کیونکہ عام نہیں تھا میٹھا پانی زیادہ، تو ایک کنویں سے خاص حضور کے لیے آتا تھا، اور ازواج مطہرات آپ کے مشکیزے کے اندر یہ کھجور، کبھی کھجور ڈال دیے، کبھی انجیر ڈال دیے، کبھی کشمش ڈال دیے، پھر شام میں اس کو نکال لیا، شام میں اگر ڈالتے ہیں تو صبح کو نکال لیا، اس طرح سے کرتے تھے۔ تو اس کی مٹھاس پانی میں چھٹ کر کے وہ لذیذ بھی ہو جاتا تھا اور پیٹ کے لیے بڑا مفید بھی ہو جاتا تھا، خوشگوار ہو جاتا تھا۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ زیادہ وقت کے لیے 12 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے، 36 گھنٹے، 48 گھنٹے ہو گیا، تو پھر اس کا اثر آنا شروع ہو جاتا منفی والا، نگیٹو والا، یعنی نشے والا، پھر جتنا زیادتی اس کی ہوتی جاتی ہے وہ نشے میں اور تیز ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ جو نشے والی چیز بن گئی ہے، اگر کوئی ایک گھونٹ پیے گا تو اسے نشہ نہیں چڑھے گا، لیکن زیادہ مقدار میں کوئی پیے گا تو اسے نشہ چڑھ جائے گا۔ تو اصولاً دیکھا گیا تو جو ایک گھونٹ ہے وہ نشہ نہیں لا رہا، لہذا جائز ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کا ایک لیٹر نشہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ خود حدیث شریف میں بھی یہ مضمون ارشاد ہوا ہے، فمل الکف منہ حرام ولی۔ یہاں سے ہی یہ اصول نکلا ہے کہ جو جائز چیزیں ناجائز کا ذریعہ بنتی ہیں پھر ان جائز کو بھی ناجائز ہی بولا جائے گا، فلا تقربوها کی وجہ سے یہ حکم ہے۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، جیسے روزے کے احکام آئے، جیسے اعتکاف کے مسائل آئے، اس سے پہلے قصاص کے، میراث کے احکام آئے، یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بچیں حکم معلوم ہونے کے بعد خلاف ورزی سے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ایک روزہ وہ ہے جو صرف رمضان میں لوگوں پر فرض کیا گیا کہ اب تم اس وقت سے، صبح سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک کھا پی نہیں سکتے ہو، بیویوں سے مل نہیں سکتے ہو، یعنی حلال چیزوں کو روک دیا گیا۔ ایک وہ روزہ ہوتا ہے جو زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہے محرمات کا روزہ۔ کسی کا مال ہے، دوسرے کا مال آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے حرام ہے جب تک کہ وہ آپ کا نہیں ہو جاتا یا آپ کو اس کی اجازت نہیں ہو جاتی۔ گناہ ہیں تو زندگی بھر کے لیے وہ گناہ ہیں، تو وہ کبھی بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آگے اگلی آیت کے اندر حق تعالیٰ لوگوں کے اموال ناحق طریقے سے کھانے کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ لوگ بعض دفعہ جانتے بوجھتے فلاں کا حق وصول کر سکتے ہیں، ہڑپ سکتے ہیں، کسی کی چیز لوٹ سکتے ہیں، اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، تو وہ جھوٹے مقدمے بنا کے، فائلیں بنا کے، کاغذات بنوا کے زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں، اور لیگلی انلیگل چیزوں کو لیگل طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو صورت حال ہے اس کا حکم اس آیت کے اندر ارشاد ہوا کہ لوگوں کے اموال کو تم ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، حاکموں کے پاس ان کے کیسز لے جا کے، حالانکہ تم کو پتہ بھی ہے کہ تمہارے عدالتوں کے اندر تمہارے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود وہ چیز تمہاری نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں انسان ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم لوگ مقدمات میرے پاس لے کے آتے ہو تاکہ میں فیصلے سناؤں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں، ایک ان میں سے اپنے مدعا کو، موقف کے بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، تو میں اس کی بات سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہوں۔ ظاہر میں ظاہر کا پابند ہوں، اب میں دل کی کرید یا واقعات کی وہ تحقیق تو نہیں کر سکتا جو کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک اگر کوئی دعویٰ لاتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، تو اس کو بولیں گے دعویٰ، ثبوت پیش کرو، بینہ پیش کرو، وہ بولے کہ میرے پاس بینہ نہیں ہے، کاغذات بھی نہیں ہیں اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو جس کے خلاف میں وہ دعویٰ ہوگا شرعی اعتبار سے اس سے قسم لی جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، تم کہتے ہو اس کی نہیں ہے تمہاری ہے، تو پھر تم قسم کھاؤ۔ اگر وہ بندہ محتاط نہیں ہوا، خوف خدا والا نہیں ہوا، تو پھر قسم کھا لے گا، وہ جھوٹی قسم کھا لے گا، اور وہ زمین اس کی ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں دونوں کو تو پتہ ہے کہ کس کی ہے وہ زمین۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے اگر کوئی چرب زبان آ کے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے ظاہری بنیادوں پہ، اور میں اس کے حق میں فتویٰ دے بھی دیتا ہوں، فیصلہ کر بھی دیتا ہوں، تب بھی وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، بلکہ میں سمجھ لو کہ میں نے اس کو ایک آگ کا ٹکڑا دیا ہے جس کو وہ لے رہا ہے میرے فیصلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد۔ یہاں سے ایک بہت اہم بحث نکلتی ہے کہ قاضیوں کا اور مفتیوں کے جو فتوے اور فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے لوگوں کے درمیان اس طرح نافذ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک مثال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، دور خلافت میں، ایک خاتون کے اوپر دو شخصوں نے گواہی دی کہ اس عورت سے اس شخص نے نکاح کیا اور اس کے نکاح کے ہم گواہ ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہے، میں اس کی بیوی نہیں، وہ میرا شوہر نہیں ہے، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا اگر آپ کو یہی منظور ہے کہ آپ کو اس کے حق میں میرا فیصلہ دینا منظور ہے، تو آپ میرا نکاح پڑھوا دیں اسے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھوایا نہیں، بلکہ کہا کہ یہ جو گواہوں نے گواہی دی نا، ان کی گواہی نے تیرا نکاح پڑھوا دیا اور تجھے اس کی بیوی بنا دیا۔ تو قاضی کے فیصلے نے، حضرت علی نے فیصلہ دیا تو وہ اس کی بیوی بن گئی۔ تو کیا قاضی کے فیصلے اس طرح نافذ ہوا کریں گے ظاہر اور باطن میں؟ ایک طرف وہ واقعہ ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کا مال میرے فیصلے کی وجہ سے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان گواہوں نے تیرا نکاح پڑھوا دیا، اب تو اس کی بیوی ہو گئی میرے فیصلے کی وجہ سے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے املاک مرسلہ اور ایک ہوتے ہیں عقود و فسوخ۔ املاک مرسلہ یعنی وہ املاک، وہ چیزیں جن میں پہلے سے کسی کی ملکیت ثابت ہے، وہ چیزیں قاضی کے فیصلے سے، صرف فیصلے سے نافذ نہیں ہوتی۔ اگر وہ عورت کسی کی پہلے سے نکاح میں ہوتی، پھر یہ دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا تھا حضرت علی کے فیصلے کے باوجود۔ وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں نہیں تھی، نکاح کی گنجائش تھی، معاملہ عقد کی گنجائش تھی، تو عقود میں اور فسوق میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ احناف کے پاس اور باقی ائمہ ثلاثہ اور جمہور امت اس مسئلے میں احناف کے مخالف ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ عقود میں اور فسوق میں قاضی کا فیصلہ ظاہر و باطن میں نافذ ہوتا ہے، جو فیصلہ قاضی کرے گا وہ نافذ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو معاملات املاک کے مرسلہ قسم کی نوعیت کے ہوتے ہیں، کہ جہاں پہلے سے کسی کی ملکیت کسی چیز میں ثابت شدہ ہے، اب اس کے اگینسٹ کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو قاضی کے فیصلے کی بنیاد سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم حاکموں کے پاس ان کے مقدمات کو لے کر جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے سے اپنے استعمال میں لاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم بھی اس کی حقیقت کو جانتے ہو۔ یہاں پر ایک لفظ لا تاکلوا اموالکم، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ تعبیر، انداز بیان تھوڑا سا متوجہ کرنے والا ہے، غور طلب ہے بھائی۔ وہ تو مال تمہارا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس قسم کی کا ماحول عام ہو جائے گا، دودھ والا دودھ میں پانی ملائے گا تو پھر دودھ والا دوا لینے جائے گا تو جعلی دوا ملے گی، جعلی دوا والا پھر کسی کپڑوں کے دکان، پھلوں کے دکان میں جائے گا تو پھر پھلوں کے پاس اس کو دواؤں والا پھل ملے گا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دودھ میں جو پیسہ بنائے تھے دواؤں میں نکل جائے گا، دواؤں میں جو پیسہ بنائے تھے پھلوں میں نکل جائے گا۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ اور ایک کڑی ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو یہ اس لیے اس کو اپنا مال بولا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الأهلة، آگے صحابہ اکرام کا ایک سوال احکام ہی کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں سورج تو اپنی جگہ ایک ہی حیات میں، ایک ہی حجم میں نکلتا ہے، ایک ہی حجم میں ڈوبتا ہے، اس میں کوئی چینجز، تبدیلی، تغیرات نہیں نظر آتے۔ البتہ چاند پہلے تو بالکل منحنی قسم کا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، تدریجی اعتبار سے مکمل چاند بن جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ گھٹتا ہے، بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر دو تین دن غائب رہ کے پھر اگلے مہینے کا چاند نظر آتا ہے۔ تو یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا قصہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے اس سوال پر حق تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی، کہ اس کا فائدہ بیان فرمایا کہ یہ چاند اس لیے بنایا گیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے تاریخوں کا اور سالوں کا حساب رکھ سکو۔ قمری کیلنڈر کے لیے بنایا گیا، اس کا مطلب یہ بنا۔ یعنی عبادتوں کا کے اندر اللہ تعالیٰ کو قمری حساب مطلوب ہے. بہت سی عبادتیں وہ ہیں جس میں قمری حساب مطلوب ہے. رمضان کا فیصلہ چاند سے ہوگا, حج کا فیصلہ چاند سے ہوگا, لوگوں کے آپس کے جو معاملات ہیں اس کے, عدتوں کا جو فیصلہ, عدت میں عورت کو 4 مہینے 10 دن کا حساب کرنا ہے, چاند سے ہوگا. اگر عدت وفات ہے تو, عدت طلاق ہے تو اس کے اندر 3 سرکل کا جو حساب ہوگا وہ چاند سے ہوگا. اس کے اندر بھی انہی چیزوں کی رعایت رکھی جائے گی. اور بالخصوص حج کا ذکر فرمایا گیا کہ لوگوں کے لیے وقت کے جاننے کا ذریعہ ہے یہ, اور حج کی عبادتوں کے وقت کو جاننے کا ذریعہ ہے یہ. اس ضمن میں جب حج کا بیان شروع ہوا, حج کا ذکر آ ہی گیا, تو حج کے حوالے سے زمانۂ جاہلیت میں ایک رسم پائی جاتی تھی. ان کا اپنا ایک خیال تھا جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے. مکہ میں رہتے تھے, احرام وہیں سے باندھتے تھے اور عبادت کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی تو کفار اور مشرکین کے اندر ملت ابراہیمی کے کچھ نیکیاں باقی تھیں, اس میں سے ایک حج بھی, عمرہ وغیرہ اور زمزم کی خدمت اور بیت اللہ کی خدمت, حاجیوں کی ضیافت, یہ ساری چیزیں اس میں داخل تھیں. تو اس موقع سے جب وہ حج کرتے تھے, ضرورت پڑی گھر میں آنے کی, تو بجائے گھر میں سیدھا دروازے سے آنے کے پیچھے سے نقب لگا کے دیوار توڑ کے آتے تھے, یا سیڑھی رکھ کے پیچھے سے چڑھ کے آتے تھے. گھر میں دروازے سے نہیں آنا ہے, پیچھے سے آنا ہے, اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. کیونکہ ہم ایک دفعہ دروازے سے نکل چکے ہیں احرام باندھ کے اللہ کے گھر کے طواف وغیرہ کے لیے اور عبادت کی نیت سے, تو پھر جب تک یہ کھل نہیں جائے گا ہم سامنے سے نہیں جائیں گے, یہ خیال تھا ان کا, اور اس کو سمجھ رہے تھے عبادت. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کون بولے تم کو, ایسا کرنا عبادت ہے, اس سے میں خوش ہوتا ہوں, یہ تو میں بتاؤں گا یا میرا نبی بتائے گا؟ نہ میں نے بتایا نہ میرے نبی نے بتایا, تو پھر یہ میری مرضی کی چیز ہے, اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے. اب لہذا ضرورت پیش آتی ہے تو اس رسم کو مٹاؤ. ضرورت پیش آئی گھر میں آنے کی تو دروازوں سے آیا کرو. نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ چھتوں کو پھلانگ کر آیا جائے. یسألونک عن الأهلة, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں, نئے چاند کے بارے میں. ہلال, قمر, بدر جو ہوتا ہے, یہ الگ الگ جو جس درجے کا, جس تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس تاریخ کے حساب سے چاند کے نام ہیں. بدر بولے تو پورا چاند, اور پھر ہلال بولے تو پہلی 3 تاریخوں کا چاند, اس طرح سے. تم لوگ, وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں, نئے چاند کے. قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت اور حج کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. شمسی حساب کا بھی شریعت نے اعتبار کیا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی وقت اور سالوں کے معلوم کرنے کا ذریعہ فرمایا. فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب, یہ سورج کے بارے میں آیا. قمری تاریخ کو یاد رکھنا امت کے ذمے فرض کیا گیا, کیونکہ بعض احکام صرف قمری تاریخ ہی سے جڑے ہوئے ہیں, جیسا ابھی ذکر کیا گیا رمضان شمسی سے نہیں جڑے گا, حج شمسی تاریخوں سے نہیں جڑے گا, لیکن قمری تاریخ کا اعتبار کرنا ہے. شمسی تاریخ منع نہیں ہے, اجازت اس کی بھی ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُؤْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اس کی گھروں کی پشت سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, بلکہ نیکی تو یہ ہے, نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو محرمات سے بچے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اب گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہوا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو. حج کا ذکر آیا تو حج سے ہی جڑی ہوئی ایک اور واقعہ تھا. حدیبیہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرے کے ارادے سے مدینہ گئے تھے, مکہ گئے تھے, وہاں پر کفار مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا, داخل ہونے نہیں دیا تھا حرم میں, اور روک دیا تھا, اور کہا تھا صلح ہوئی, پھر اگلے یہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے. اگلا سال آیا, صحابہ عمرے کی تیاریوں میں تھے, تو ان کو ایک الجھن ستا رہی تھی, ایک خیال ان کو بار بار آ رہا تھا کہ کافروں کا کیا بھروسہ, گزشتہ ہم گئے تھے اور عبادت کی نیت سے گئے تھے, تیاری کوئی جنگ ونگ کی نہیں تھی, پھر بھی ان لوگوں نے ہم کو عبادت سے روکا تھا, تو اس بار نہیں روکیں گے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ابھی بھی تو وہ یہ حرکت دوبارہ کر سکتے ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو دو باتیں پیش آئیں گی. نمبر ایک تو یہ ہے کہ حرم میں ہم کو خونریزی کرنا پڑے گا, حرم میں ہم کو خونریزی کرنا پڑے گا, حالانکہ حرم امن کی جگہ ہے اور سب کے لیے امن کی جگہ ہے. تو پھر امن کی جگہ کی بے حرمتی کیسا کریں, ایک سوال یہ ہے. ہم ایک نیک کام کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ایک برے کام میں کیسے پھنسیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوبارہ جب گئے تھے تو وہ ذیقعد کے مہینے میں جانا ہوا تھا. ذیقعد کے مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, جن کے اندر لڑائی, قتل و قتال, جنگ وغیرہ ممنوع ہے. شرعی اعتبار سے اس وقت بھی تھی، تو ملت ابراہیمی کی باقیات میں سے وہ بھی تھی، تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ ایک تو جگہ کا مسئلہ کہ جگہ کی حرمت پامال ہوگی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی حرمت پامال ہوگی کہ یہ مہینہ تو جنگ کا مہینہ نہیں ہے، اب اگر جاتے ہیں اور جنگ کی نوبت پیش آتی ہے اور نہیں کرتے ہیں جنگ تو خودکشی ہو جائے گی، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، اور اگر جنگ کرتے ہیں تو وقت کی جو حرمت ہے وہ پامال ہو جائے گی، تو کیا کریں؟ حق تعالیٰ نے اس کا حل فرما دیا کہ جو لوگ تم سے قتال میں پہل کریں، لڑائی وہ شروع کریں، تو پھر حرم ہے، اس واسطے تم کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دو ان کو، اور ذی قعدہ ہے، اس واسطے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دو ان کو، اگر وہ جگہ کا احترام کریں گے تو پھر ان کے لیے ہم بھی جگہ کا احترام کریں گے، اگر وہ ذی قعدہ کے مہینے کی حرمت کا خیال کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے لیے ذی قعدہ کے مہینے کی حرمت کا خیال کریں گے، تو یہ احترام کرنے، ادب کے معاملے کے اندر بھی برابری کا قانون نافذ ہے، یہ فرمایا گیا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ کرنے میں یہی ہے کہ اگر وہ پہل نہیں کرتے ہیں تو تم پہل کرنا، یہ زیادتی میں آئے گا، اور جن لوگوں سے کے ساتھ، جن لوگوں کے قتل کی اجازت نہیں ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور عورتیں ہیں، یا راہب اور دینی پیشوا جو ہوتے ہیں ہر قوم کے، جو اس میں حصہ نہیں لیتے جنگ میں کسی بھی اعتبار سے، ورنہ مشورے دینے والے جو ہوتے ہیں بعض بڑے، وہ دینی پیشوا ہونے کے باوجود مشورے دیتے ہیں، تو وہ بھی جنگ کا حصہ سمجھے جائیں گے ان کے مشورے کی وجہ سے، تو جو جنگ میں حصہ نہ لیں کسی بھی وجہ سے، ان سے قتال کی اجازت نہیں ہے، جو حصہ لیتے ہیں چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ دینی پیشوا ہوں، پھر وہ الذین یقاتلونکم میں آئیں گے، جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور ان کے لیے حکم ہے قاتلوں کا، قتال کرنے کا، لہذا ان سے بھی قتال کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور ایسا اگر ہو جنگ کی نوبت آ جاتی ہے تو تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی ان کو نکالو۔ انہوں نے نکالا نہیں ہے، صحابہ خود ہجرت کر کے آئے، انہوں نے نکالا، ستایا اتنا کہ نکلنے پہ مجبور ہوئے، وہ نکالنے میں آیا، تو فرمایا جا رہا تم بھی ان کو وہاں سے نکالو۔ والفتنۃ اشد من القتل، اب ایک سوال کا جواب، یہ تو مطلب ہو گیا کہ خون ریزی کی اجازت دی جا رہی ہے حرم کے اندر، میں حرم کے اندر خون ریزی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ فتنہ ہے، یہ فتنے سے مراد شرک ہے، یہ فتنے سے مراد صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ قتل و قتال کی تو کسی نہ کسی وقت گنجائش ہے بھی، ایسے ایک مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے بے وجہ، لیکن اگر اس نے کسی کا قتل کیا تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو جانوں کی جو تلافی ہے اس کی تو کسی وقت، جانوں کا جو ضیاع ہے اس کی تو کسی وقت گنجائش نکل بھی سکتی ہے، لیکن شرک کی گنجائش تو کسی بھی وقت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو شرک پر جمے ہوئے ہیں حق آ جانے کے بعد، توحید آ جانے کے بعد، اس کا کیا جواز ہے؟ تو یہ لوگ تم سے بڑے فتنے میں مبتلا ہیں، تو دو فتنے جمع ہو گئے، دو برائیاں جمع ہو گئے، تو بڑی برائی کو ختم کرنے کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ بولا جا رہا ہے۔ ایک برائی ان کے شرک کی ہے، ایک فتنہ ان کے شرک کا ہے، اور ایک فتنہ یہ خون ریزی کا ہے۔ خون ریزی کا فتنہ چھوٹا ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اگر کوئی پہل کر رہا تو جواباً اس میں کارروائی کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن شرک کو تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں بولا جائے گا، کسی کے لیے بھی کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ بڑا فتنہ ہوا، اور بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے فتنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، شرک کا اور اللہ کے راستے سے روکنے کا۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، بس اس کا خیال رکھو کہ مسجد حرام کے پاس ان سے لڑو مت جب تک کہ وہ خود تم سے اس میں پہل نہ کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال میں پہل کر لیں تو تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو، ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی بدلہ ہے۔ فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر اب بھی وہ باز آ جائیں، اللہ اکبر، تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور کے مقابلے پہ آئے، صحابہ کے مقابلے پہ آئے، شرک پہ جمے ہوئے ہیں، اور لڑنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے، قرآن کو چھپانے کے لیے، دبانے کے لیے کوششوں میں ہیں، تعالیٰ فرما فَإِنِ انتَهَوْا، اگر اب بھی باز آ گئے نا لڑنے لڑانے کے بعد، کیونکہ 6 سال تو ہو گئے تھے، 6 سال تک کئی لڑائیاں ہو گئی ہیں، بدر ہو گیا، احد ہو گیا، خندق ہو گیا، دوسرے اور چھوٹے موٹے جھڑپیں ہو گئی آپس کی، وہ سب ہو گیا۔ فَإِن انتَهَوْا، یہ حدیبیہ میں گزشتہ سال کی جو رکاوٹ ڈالے تھے وہ ہو گئی، تعالیٰ فرماتے ہیں اب بھی اگر باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، میں بخشنے تیار ہوں، نہ صرف بخشوں گا، مہربانی کا معاملہ کروں گا کہ جو صلہ دوسرے صحابہ کو دوں گا تم کو بھی دوں گا۔ فَإِنْ انتہو، اگر یہ باز آ جائیں اب بھی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، کیونکہ اسلام اور توبہ گزشتہ سارے گناہوں کو معاف، سارے گناہوں کو معاف کر دے. اگر کفر کے زمانے میں کسی نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا تو اسلام لانے کے بعد اسے قصاص تھوڑا ہی لیا جائے گا. کسی کا مال ہڑپا تھا تو اسلام لانے کے بعد وہ واپس تھوڑا ہی دلوایا جائے گا. سب معاف، حق بھی معاف، گناہ بھی معاف. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لڑو ان لوگوں سے یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہو کے رہ جائے، یعنی سب لوگ اس حالت میں آ جائیں کہ فیصلے کو اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. فَإِنْ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ باز رہیں تو ظالموں کے سوا کسی کے ساتھ میں تشدد روا نہیں ہے، کسی کے ساتھ پھر اب زیادتی نہیں کی جا سکتی. ہاں جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ میں کی جائے گی. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، یعنی وہ رعایت کریں گے تو رعایت ہوگی. والحرمات قصاص، اور احترام بھی یہ بدلے کی چیز ہے، حرمت ادب کا لحاظ بھی بدلے کی چیز ہے، وہ ادب کا لحاظ کریں گے تو پھر ہم بھی ادب کا لحاظ کر سکیں گے، ورنہ خودکشی کرنے کی اجازت تھوڑا ہی دیں گے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جو تم میں سے زیادتی، تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے زیادتی کا بدلہ لو. بمثل ما اعتدى عليكم، اتنا ہی جتنی زیادتی اس نے کی. انہوں نے مثال کے طور پہ اگر یہ کاؤنٹنگ کے حساب میں جائیں تو ایک کا بدلہ ایک ہوگا، ایک کا بدلہ دو نہیں، یہ مطلب. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. اس موقع سے تقوی کی بات کہنا یہ ہے کہ تم لوگوں کو ان کے اوپر غلبہ دینا تقوی پر منحصر ہے، تم کو ان کے ساتھ ان کے اوپر غلبہ ملنا تقوی پر منحصر ہے. اگر غلبہ چاہیے تو متقی بننا ضروری ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جنگوں کے اندر جیسے جان کی ضرورت پیش آتی ہے، جان سے زیادہ مال کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، پلاننگ وغیرہ کے لیے، انتظامات وغیرہ کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، ایک نہیں سینکڑوں چیزیں ہوتے ہیں، ہزاروں اسٹپس ہوتے ہیں، تو ہر اسٹپ کے لیے چاہیے ہوتا ہے پیسہ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو پیسے کو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور ہر کام میں خوبی کا، احسان کا، نیکی کا لحاظ رکھو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کو ہر کام میں، ہر کام کو اچھائی سے کرنے والے پسند ہیں، ہر کام کو اچھائی سے کرنے والے پسند ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کہ جب اسلام کو فتوحات نصیب ہو گئی، اس وقت ہمارے ذہنوں میں آیا کہ بھائی اب تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ہاتھ کھول دیا، اب اگر ہم ہمارے مال و دولت کی طرف تھوڑا سا توجہ کر لیتے ہیں، جو گزشتہ 6-7-8 سالوں کے اندر نقصان ہوا ہمارا، نقصان بھی کیا ہوا کہ ہم توجہ نہیں کر پائے زیادہ ہمارے کھیتوں کی طرف، باغوں کی طرف، پیسے بنانے کی طرف، بلکہ جو بھی آتا رہا اس کو نصرت میں ہم لٹاتے رہے، بانٹتے رہے، دیتے دلاتے رہے، اور اس دوران اپنے باغوں کی، اپنے کھیتوں کی اور اپنے تجارت کی قربانی دے کے جنگوں میں جانا پڑا تو جاتے رہے. تو اب چونکہ اللہ نے فتوحات دے دی ہیں، لہذا تھوڑا سا اگر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے رہنا اس معنی میں کہ اب تھوڑا سا وقت ادھر نکالتے ہیں بجائے جنگوں میں جانے کے، تو تھوڑا سا بہتر رہے گا، کیونکہ اب اور لوگ تو مدد کو مل گئے ہیں. اس وقت میں یہ آیت اتری کہ یہ سوچو بھی مت، یہ تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہوئی. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان جو ہے عبادتوں میں ایک ہوتا ہے، عبادت میں احسان الگ ہے، معاملات اور معاشرت میں احسان الگ ہے. وہ آتا ہے نا کہ حدیث شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور سے عبادت کرنا، یہ عبادتوں کا احسان ہے. معاملات کا اور معاشرت کا احسان ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی، احب لاخی کا ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ معاملات اور معاشرت کا احسان ہے. ان اللہ یحب المحسنین میں یہی احسان مراد ہے، معاشرتی احسان مراد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا صحیح فہم اور قرآن کریم کے جو تقاضے ہیں علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، تبلیغ اور تعلیم کے حوالے سے، ان پورے تقاضوں پر پورا اترنے والا ہم سب کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم. آپ نے مجھے اتنا پہلے بتایا تھا کہ ان کے جو درس قرآن ہے کس جگہ پہ، پچھلا جو تھا وہ کہاں ملے گا؟ دوسرا سیکشن ہے. آپ کو دیکھا ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ ہاں ادھر رہے قریب، اللہ کا شکر ہے. ادھر سے چلے جاؤ، نہیں دیکھو اس سے آ جائے گا. اس میں بکس اینڈ آڈیو مجھے مل نہیں رہا. اس میں آڈیو لیکچر پہ جائیں نظر میں چیک کر لوں. بتاؤ نا یہ والا. اچھا یہ پچھلا کون سا ہوگا؟
پچھلا ایسے ہی جو گیپ پہ ہوا، یہ پورا ناموں کے ساتھ.
ان کا کون سا ہے؟
کون سا
ان کا جو تھا یہ والا ہوگا
گئے ہفتے کا ہوگا، گئے ہفتے کا ہوگا.
اچھا اور وہ جو جمعہ ہے،
جمعہ بول کے رہتے ہیں دیکھو جمعہ بیان،
لیکن وہ ایک ہی میں ہوگا سب.
ہاں ایک ہی میں پورا،
ایک ہی میں چل رہا ہے.
ہاں وہ تو ایک
سیکنڈ، مجھے صرف یہ بتا دو ان کا پچھلا کون سا تھا، صرف وہ مجھے بتا دو، میں تسلی ہو جائے نا.
آپ کو معلوم
جو لاسٹ والا تھا،
جو لاسٹ والا یہی جمعہ بیان ہے.
نہیں جمعہ نہیں، جو یہ والا جو تھا.
اچھا درس قرآن مفتی حمید یہ ہے،
یہ پچھلا ہوگا. اور جمعہ کا پھر کون سا ہوگا؟
جمعہ کا یہ جمعہ بالکل ہے نا،
ہاں لکھا ہے جمعہ بیان یہ ہوگا. اچھا اچھا جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ان کی ریکارڈنگ کہیں موجود ہے بجائے آن لائن کرنے کے؟
آن لائن پہ ہی آتی ہے، یہاں سے ریکارڈ کر کے پھر آن لائن پہ ڈالتے ہو.
یہ میں نے کہا ہارڈ ڈرائیو پہ ہے ریکارڈنگ، میں یہ کہہ رہا ہوں
ہارڈ ڈرائیو پہ نہیں، وہ اس میں رہتے ہو ریکارڈر میں رہتا ہے، ریکارڈر چھوٹا سا ریکارڈر اس میں ریکارڈ کر دو.
اس میں ان کے بیان کی کاپی ہو سکتی ہے پچھلے اور درس قرآن کی؟
وہ لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے وہ کچھ کرتے ہیں. نہیں ماں
کون کرتے ہیں کچھ ہوا
کوئی ہے جمعے میں آتے ہو آپ؟ جمعے میں آتے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو کہاں رکھنا ہے؟
نہیں میں رکھ دیتا ہوں. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ویب سائٹ؟
ٹائم لگے گا نا ایک ایک کو ڈاؤن لوڈ میں، ویسے کہہ رہا تھا.
اچھا
وہ اسے پھر مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اسے پھر تلاش نہیں کرنا پڑے گا.
ریکارڈر میں تو آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ وہ کون سا بیان ہے، وہ تو نمبروں کے ساتھ رہتا ہے، نمبر خالی رہتے اس میں. جو ویب سائٹ میں آتا ہے اس میں پورا لکھ کے پورا ڈالتے، لیکن شاید تفسیر تو ہوتی رہی تھی، جو تفسیروں کا تو نہیں، پروگراموں کا درسوں کا ناموں کے ساتھ پورا ویب سائٹ.